کہ بالکل حرم کی سطح کے اوپر ہے، بالکل ہموار ہے، اگر وہاں لکھتا ہوا نہ ہو کہ کسی کو خبر ہے وہ پتا بھی نہیں چلتا، بالکل اس کو عام شہر کا جو فرش ہے اس سے لیولیٹ کیا گیا، بنا کے وہاں سے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ اصل میں دوسرا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساتویں مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت آئی تھی. بہرحال مسجد کو مسجد میں دفن کرنا حرام، مگر اس کی وجہ یہ نہیں کہ اگر مسجد کو دفن کریں گے تو راستے میں قبر بن جائے گی اور مسجد کی جگہ گر جائے گی اور نمازیوں کو پریشانی ہوگی، یہ بات لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نہیں، اس لیے حرام نہیں بلکہ مطلقہ حرام ہے، چاہے کسی نمازی کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس میں اصل مسئلہ علماء یہ کہتے ہیں کہ میت کے دفن کرنے سے مسجد میں نجاست کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال قبر کے اندر مردے کا جسم کچلنے کے بعد پھٹ بھی سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے نجاستیں نکل جائیں اور مسجد کی زمین وغیرہ کو نجس کریں. اس اعتبار سے دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ مسجد میں مردے کو دفن کرنا جائز نہیں، جبکہ یہ امکان ہو کہ اس کی وجہ سے نجاست آ سکتی ہے. اب یہ جملے کو بڑی احتیاط سے سننا چاہیے کیونکہ میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، لیکن اس کا دوسرا پہلو تو بہت ذہن میں آ جائے گا کہ میت کو یا مردے کو یا مسلمان کی میت کو مسجد میں دفن کرنا حرام ہے. اس وقت تو بالکل حرام ہے کہ جب اس سے نمازیوں کو نقصان پہنچے، یعنی کہ اگر ایک قبر، ایک مزار، ایک ہم نے زمین کی سطح سے بلند کوئی چیز بنا لی، یقینا اتنی جگہ گر جائے گی نمازی وہاں نماز نہیں پڑھ سکے. لیکن اگر نمازیوں کو نقصان نہ بھی پہنچے تب بھی حرام، جب تک کہ امکان موجود ہو کہ شاید اس میت کی وجہ سے مسجد نجس ہو سکتی، ایک امکان ہو کہ یہ میت قبر کے اندر اس میں کھڑے لگی نجاستیں نکل بھی سکتی ہیں، میت کی نجاست مسجد کی زمین تک آ بھی سکتی. اب یہ مسئلہ بنا کہ میت کو مسجد میں دفن کرنا حرام ہے جب تک کہ یہ امکان ہو کہ شاید اس کی وجہ سے مسجد میں جس ہو جائے، لیکن اگر یقین کافر ہے اس کی نجاست پسند مسجد تک نہیں آئے گی تو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ اب اسی میں ایک دوسری علماء لگاتے ہیں، اسے شرط لگاتے ہیں کہ اگر مسجد بناتے وقت وقف کرنے والے نے یہ شرط لگا دی کہ اس میں میت کو دفن کیا جائے گا، جیسے اکثر لوگ اپنے بارے میں شرط لگاتے ہیں کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، اب ہماری قبر اس مسجد کے اندر بنائی جائے گی. امام بارگاہوں میں یا امام بارگاہوں کے کمپاؤنڈ میں جو بہت بڑا زمین کا ٹکڑا امام بارگاہ کے ساتھ ہے، اس میں تو یہ شرط اکثر لگائی جاتی، لیکن پہلے وہ مسئلہ ہمارے موضوع سے خارج. اگر مسجد کے بارے میں مسجد بنانے والا یعنی مسجد وقف کرنے والا جو اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر رہا، اس کی زمین ہے وہ اس کو مسجد کے لیے دے رہا، اگر یہ شرط لگا دے کہ اس شرط میں اس مسجد کو بناتا ہوں کہ میری میت کو اسی میں دفن کیا جائے، تو اس صورت میں مسئلے میں ذرا ختم ہو جائے. دیکھیے پھر مسئلے کو سن لیجیے، مسئلہ اتنا پہچانے والا نہیں ہے، مجھے احساس ہوگا کہ میں ذرا زیادہ ہی لفظ میں جا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ بنا کہ اگر میت کو دفن کرنے سے یہ یقین ہے کہ میت مسجد نجس ہوگی تو میت کو دفن کرنا حرام ہے، بلکہ اگر امکان بھی ہے کہ میت کی وجہ سے مسجد نجس ہو سکتی تب بھی مردے کو مسجد میں دفن کرنا حرام ہے. لیکن اگر وقت کرنے والے نے نیت لگا دی ایک میت کو اس میں دفن کیا جائے گا، اپنے بارے میں کہے، اپنے خاندان والوں کے بارے میں کہے، اپنے والدین کے بارے میں کہے، کسی کے بارے میں، اگر وقت کرنے والے نے شرط لگا دی ہے تو اس صورت جب یقین ہو کہ مسجد نجس ہوگی تب تو یہ شرط بیکار ہے، اس سے عمل نہیں ہوگا. لیکن اگر یقین نہ ہو، خالی امکان ہو کہ شاید مسجد نجس ہو جائے، اس صورت میں مردے کو دفن کرنا جائز ہے، واپس کی شرط سے عمل کرنا پڑے گا. خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہوا کہ جب یہ یقین کہ مردے کی نجاست سے میت مسجد نجس ہو جائے گی تب تو اس نے مردہ دفن کرنا حرام، لیکن اگر یقین نہ ہو خالی امکان تو اگر شرط لگائی گئی ہے کہ میری میت اس میں دفن ہوگی تو اس صورت میں جائز ہے مردے کو دفن کرنا، اگر شرط نہیں لگائی گئی ہے تو امکان کی صورت میں بھی مردہ دفن کرنا حرام ہے۔ پر شرط لگانے سے فرق پڑتا ہے جب خالی امکان دیکھتے بعد، شرط لگانے کی صورت میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مردہ دفن کیا جائے۔ شرط نہیں لگائی گئی ہے تو نجاست کے انسان کا بھی خیال کیا جائے، لیکن ہر صورت میں اگر میت کی مسجد کی نجاست سے یقین ہو جائے تو اس میں مردہ دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ پاکستان میں بہت کم پیش آتا ہے اس اعتبار سے، اس کے اندر اگر کہ علماء نے اور بہت ساری بحثیں کی ہیں لیکن ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے مسجد کے بارے میں اخلاق کا دوسرا حکم۔ پہلا حکم تو یہ ہو گیا کہ نجس کرنا حرام اور پاک کرنا واجب ہے۔ دوسرا حکم ہو گیا کہ مسجد میں مردے کا دفن کرنا حرام ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری چیز پر جو مسجد کے بارے میں اسلام نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کے کنکروں، پتھروں، اینٹوں، مٹی کا مکان۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر علماء کا جملہ یہ ہے کہ مسجد سے کنکروں، مٹی کو باہر لے جانا حرام ہے۔ جس طرح سے مسجد کی باقی چیزوں کو کہیں اور لے جانا حرام ہے، اس طرح سے کنکر کا اور مٹی کا مسئلہ ہے۔ اب ہندوستان اور پاکستان کی عام مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ کنکر کا مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، جو کہ بالکل صاف اور ہموار فرش باقاعدہ سیمنٹ کا یا سنگ مرمر کا یا موزائک کا فرش بنایا جاتا، اس اعتبار سے یہ مسئلہ کم پیش آتا۔ لیکن بات اپنی جگہ وہی ہے کہ وہ چیز کے جس سے مسجد کا فرش بنایا گیا، جیسے عام طور پر تو اسلام کی تاریخ میں کنکروں سے فرش بنایا جاتا تھا، جو روایت میں بھی ہے کہ جب رسول خدا نے مسجد النبوی بنائی تو اس کے فرش کو بالکل زیادہ مٹی کا رکھا۔ بارش کے زمانے میں پانی پڑنے کی وجہ سے مسجد میں کیچڑ ہو جاتی تھی، کیونکہ چھت بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں، کیچڑ ہو جاتی تھی تو نمازیوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے کنکر اس طریقے سے کہ نمازیوں کو تکلیف بھی نہ دے اور وہ پختہ فرش نہ بننے پر وہ بچھا دیے گئے مسجد میں اور اس سے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ رسول کی پیروی میں رسول کے طریقے کے اجتماع اب تک عالم اسلام میں بے شمار ایسی مسجدیں جہاں اسی طریقے کو رکھا گیا، لیکن گزشتہ 50-60 سال میں کافی تبدیلی آ گئی ہے اس میں۔ اس سے پہلے تو ایک عام طریقہ تھا، مراٹھی گاؤں اور دیہاتوں کی مسجدوں جہاں پکا فرش نہیں ہوتا، وہ اگر بارش والا علاقہ ہے تو کنکر بچھا دیتے ہیں، اور بارش والا علاقہ نہیں ہے تو وہ مٹی کو اس پہ لگا دیتے ہیں، لیپ دیتے ہیں، اس طریقے سے کہ کچی مٹی بھی نہ رہے اور پختہ فرش بھی نہ بنے۔ اب یہ تفصیل میں اس لیے میں تفصیل میں گیا کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز سے مسجد کا فرش بنایا گیا، اگر یہ نیت کر لی گئی ہے کہ یہ مسجد کا جز، تو اس صورت میں اس کنکر کو یا اس سنگ مرمر کے ٹائل کو یا اس سیمنٹ کے فرش کے ٹکڑے کو مسجد سے لے جانا حرام ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں اگر چٹائی ہے تو اس کے سکوں کو توڑنے لگتے ہیں، اگر کچی مٹی کا یا کنکروں کا فرش ہے اسے کھیلنے لگتے ہیں، جلتے ہیں تو اس طریقے سے کہ ان کی ٹھوکر سے کوئی کنکر کوئی پتھر جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ تو بہرحال مسجد کا فرش جس چیز سے بنایا گیا، اگر وہ کنکر ہے یا پتھر ہے یا ٹائل ہے، جو چیز بھی ہے، اس کو مسجد سے باہر لے جانا حرام ہے، کیونکہ وہ جزء مسجد ہے۔ یہ مسئلہ دیوار کے بارے میں اور چھت کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں کون اس کو توڑ کے لے جائے گا۔ مسجد کا فرش وہ چیز ہے کہ جس میں انسان بیٹھتا، اگر کافی دیر بیٹھا رہا دو چار پانچ گھنٹے، تو دیر خیالی کے اندر وقت گزارنے کے لیے فرش کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے پیروں سے یا اس میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کسی کنکر وغیرہ کو وہاں سے منتقل کرنے کا سبب بن سکتا۔ تو بہار اسلام میں حرام ہے کنکر کو، پتھر وغیرہ کو مسجد سے باہر لے جانا، اور یہ حرام ایسا حرام کہ اگر یہ حرام ہو گیا تو اس کے بعد پھر واجب ہے کہ اس کنکر اور پتھر کو واپس مسجد میں لاتے رکھو، یہ واجب۔ اور اگر ممکن نہ ہو، ہم کہتے فرض کیجیے یہاں سے 700-800-1000-2000 فیٹ کے فاصلے پر گلگت میں یا بلتستان میں یا سوات میں کسی مسجد میں ویسے گھومنے پھرنے وہاں سے کوئی کنکر وغیرہ لگ کے ہمارے کپڑوں میں آ گئے، تو واجب ہے کہ جس مسجد سے اس کو اٹھایا ہے وہیں لے جا کے رکھو، اور اگر وہاں لے جا کے رکھنا ممکن نہیں تو واجب ہے کہ پھر جس مسجد میں ممکن ہو قریب ترین وہاں لے جا کے اس کو واپس رکھے۔ یہ مسجد کی چیز ہے، اس کو مسجد میں واپس پہنچانا ہے، اصلی مسجد سے نہ پہنچ سکے تو مجبوری کی حالت میں کسی اور مسجد میں اس کو لے جا کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا یہ تو تذکر کے بارے میں مسئلہ، اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ مسجد کی مٹی کے بارے میں، کہ مسجد میں جو مٹی جمع ہو جاتی ہے، جو مٹی مسجد میں ہوتی اسے بھی مسجد سے باہر بھیجنے کی اجازت نہیں، اور اگر اس مٹی کو مسجد سے باہر لے گئے تو اس صورت میں واجب ہے کہ اس مٹی کو واپس مسجد میں لے کے آئے۔ جیسے اس کی مثال کو جو علماء دیتے ہیں کہ مسجد میں اگر گرد و غبار اور مٹی جمع ہو گئی اور ہم نے جھاڑو کی تو جھاڑو کے نتیجے لازمی طور پر یہ مٹی وغیرہ تو باہر پھینکی جاتی ہے پورے گردن میں یا باہر، تو وہ علماء جن کے نصیب جو حکم کنکر اور پتھر کا ہے وہی مٹی کے بارے میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مسجد میں جھاڑو دینے میں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ باہر سے جو پورا کنکر گرد و غبار مسجد میں آ گیا اسے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو مسجد کی اپنی دیواروں کا یا اپنی چھت کا یا اپنے شہر کا کوڑا آپ کی مٹی ہے اس کو اگر جھاڑو میں آپ باہر دیکھ رہے ہیں تو وہ حرام اور گناہ، اور واجب ہے کہ اس مٹی کو دوبارہ مسجد میں لائیں۔ لیکن موجودہ خراجے اس مسئلے کو تقسیم کر دیتے ہیں دو حصوں، کنکر و پتھر اور فرش کے بارے میں تو یہی مسئلہ ہے کہ حرام ہے مسجد سے باہر دیکھنا، لیکن مٹی گرد و غبار کوڑا کرکٹ اس کے بارے میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد کی مٹی کا یہ حکم نہیں ہے اس کو مسجد سے باہر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب کیونکہ یہ ایسی تاریخیاں ہیں کہ جس کی طرف ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، اس لیے جب یہ چیزیں بیان کی جاتی تو اصل مسئلہ ہی سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا، اس کا حکم حلال و حرام کو بات سے سمجھ میں آئے گا۔ خیر یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز مسجد کے بارے میں کہ مسجد کو زینت دینا آیا جائز ہے یا جائز ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ۔ آپ کن مانوں میں کہ بعض کم پڑھے لکھے لوگ جو ہمارے آج کی تقریر کا موضوع بھی بنیں گے، جو لوگ بعض ایسے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی کسی آیت کے ظاہری ترجمے سے یا کسی ایک ضعیف اور کمزور حدیث سے یا مستند حدیث سے مگر اس کے مطلب کو سمجھے بغیر اپنی مرضی سے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات میرے حرام اور گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اب مطلب یہی مسئلہ ہے مسجد کی زینت دینے کا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو جن مسجدوں کو زینت دی گئی ہے ان کو توڑا جائے گا اور ان کی اصلاح کی جائے گی۔ بعض روایتوں میں جملہ آتا ہے کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ ہے کہ مسجد کو بہت زینت دی جائے گی، چنانچہ ہمارے یہاں ایسا لوگ ہے جس کے اعتبار سے اکثر مسجدوں یا معصومین کے حرم قابل مذمت قرار دیتا ہے کہ مثلا اس پہ سونا چڑھا ہوا ہے، یہ بہت ہی عالیشان قسم کی عمارت ہے۔ اب ایک مسئلہ ضرور اسلام میں ہے لیکن ہمیں تو اپنے مراجع کے مطابق چلنا۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اکثر علماء نے نقل کیا، چوتھا مسئلہ مسجد کو زینت دینا حرام ہے، یہ اکثر علماء نے جملہ لکھا لیکن موجودہ مراجع سے آواز کوئی بھی اس کو نہیں مانتے، اور آگاہ خمینی جی اس کے بعد حصوں کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے۔ اب آئیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھے کہ بعض روایتوں میں یہ قسم کے جملے آئے ہیں کہ مسجد کو زینت نہیں دینا چاہیے۔ مسجد کو زینت دینے سے کیا مراد ہے پہلے تو ہم اس کو سمجھیں۔ موجودہ ماحول میں یہ مسئلہ اور زیادہ اہم بچہ تھا جب افراد و تفریح کا شکار ہے ہمارا موجودہ معاشرہ، ایک طرف بہت زیادہ انقلابی لوگ ہیں اور ایک طرف بہت ہی زیادہ دیش پرامی، ان کے دور درمیان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اتفاق سے آج میری تقریر کا عنوان بھی جو دو ہفتوں سے چل رہی ہے گفتگو یہی پورا بنے گا، تو پہلے اس کی مسئلہ سمجھ لیں اس کے بعد سے ہم اس کی تفصیل دیکھیں۔ مسجد کو زینت دینے میں علماء پانچ چیزوں کو یقینی طور پر مانتے ہیں، چھٹی چیز کے بارے میں اختلاف۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زینت دینے سے مطلب یہ ہے کہ مسجد میں سونے وغیرہ کا کام کیا جائے، جو پرانے زمانے کی اکثر مسجدوں میں ہم کو نظر آتا سونے سے مسجد میں کام کیا جائے، قرآن کی آیتیں لکھی جائے، اس میں ڈیزائن بنائے جائیں، پھول وغیرہ بنائے جائیں، یہ پہلی چیز ہے جس میں علماء اختلاف کرتے ہیں مسجد کو زینت دینا۔ اس میں دوسری چیز کیا آتی جیسے زینت، میں زینت کی تشریح کر رہا ہوں، جیسے ایک عورت زینت دے اپنے آپ کو، اب اس میں والوں میں تیل لگانا بھی آتا ہے، لپسٹک بھی آتا ہے، اچھا لباس بھی آتا ہے، نئے پالش بھی آتا ہے، سونا بھی آتا ہے۔ مسجد کی زینت دینے سے علماء کی کیا مراد ہے؟ جو کہتے ہیں کہ مسجد کو زینت دینا حرام ہے जिसमें पांच या छह चीजें हैं। नंबर एक मस्जिद में सोने का काम करना, नंबर दो मस्जिद में तस्वीरें बनाना या तस्वीरें लटकाना, मस्जिद की दीवारों पे तस्वीर बनाई जाए या मस्जिद में कोई तस्वीर लटकाई जाए, ये भी जीनत देने में तो आ गए। नंबर तीन मस्जिद को बहुत आलिशान किस्म का बनाना। एक तो होती है मकान में देखिए छोटे मकान होते हैं क्वार्टर है मामूली मकान है, और एक एक मिलन हुआ मकान आपको नजर आते हैं, तो आदमी यही कहता है कि आम मकान है और वो तो बड़े आलिशान किस्म के मकान है, तो मस्जिद को आलिशान बनाना इसका क्या मतलब है। चौथी चीज आती है मस्जिद के मीनारों का मतलब, जिसको भी उलमा ने बाद रिवायात की रोशनी में सीनत में माना है कि क्या जो मीनार होते हैं मस्जिद बड़े ऊंचे ऊंचे बहुत ही लंबे मस्जिद के मीनार के जो बाद वफात कॉम्पिटिशन और मुकाबले में भी बना लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म। और पांचवी चीज आती है कि मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की अंदाज से हो। अब ये पांच चीजें हैं कि जिसके बारे में जीनत का मसला आता, बाद उलमा इन पांचों को हराम कहते हैं। ऐसे उलमा है जिस पहली जो कहते हैं कि मस्जिद में सोने का काम करना हराम है, मस्जिद के अंदर तस्वीरें बनाना हराम है, मस्जिद के अंदर मीनार बनाना गलत है, मस्जिद की जिस तरह कंस्ट्रक्शन होती है वो हराम है, और इसी तरीके से मस्जिद को बहुत ऊंचा बनाना हराम। आइए अब देखें क्या आ रहा है, कोई और आ रहा है तो मैंने क्या मतलब लिया। सबसे पहले आइए मस्जिद में सोने का काम, सोने से गोल्ड से मस्जिद के अंदर फूल बनाए जाए, कुरान की आयतें लिखी जाए, मेहराबों पे नक्श निगार बनाए जाए, सुनहरी हाजिया मस्जिद की दीवारों में बनाया जाए, इसके बारे में मतलब हमारा सुनहरी कहते हैं कि हाँ मेरे नजदीक इंडिया से वाजिब यह है कि मस्जिद में सोने का काम न किया जाए। सोने से यहाँ मुराद गोल्ड, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा कि इंसान का जो सोना होता है वो भी मस्जिद में मकरूह है, वो बाद में मसला आएगा। तो मस्जिद में सोने से काम करना, गोल्ड से काम करना, ये गोल्डन वर्क जो होता है इसके बारे में आगाह मैंने कहते हैं कि मेरे नजदीक इंडिया से वाजिब यह है कि यह हराम है। इसने ये किया गुना आगाह कोई का इसमें नजरिया ये है कि इंडिया से मुस्तहब यह है कि इससे बचे, यानी हराम नहीं गुना नहीं इंडिया से वाजिब भी नहीं है, मुस्तहब यह है कि मस्जिद को इन चीजों का मकाम न बनाए, अपने फन की महारत या अपने दौलत का मुजाहरा और मकाम में दिया जाए, अल्लाह के घर को इन चीजों से महफूज रखा जाए। लेकिन आगाहूरी के यहाँ ये हराम नहीं है, मुस्तहब के खिलाफ मुस्तहब यह है कि ऐसा काम न करें। लेकिन आगाह गुनाही महाराज इसको हराम कहते हैं इख्तियार से वाजिब के खिलाफ। इसके बाद आता है मस्जिद में तस्वीरें बनाने का या तस्वीरें लटकाने का मतलब। तस्वीर की इस्लाम में दो किस्में हैं, उन्हीं दो के सिलसिले में यहाँ भी मसला आता है। या तो जानदार की तस्वीर होती है या बेजान की। जानदार से हमारी मुराद साइंस वाला जानदार नहीं, जानदार से मतलब है इंसान और हैवान। साइंस की निगाह में फूल पौधे जानदार फूल पौधे दरख्त पौधा ये भी जानदार में आता होगा, लेकिन फिका में जहाँ तस्वीर की बात आई वहाँ पर फूल वगैरह को जानदार नहीं माना गया है। तो अब दूसरी चीज आती है मस्जिद में तस्वीर बनाकर। तो तस्वीर के दो किस्में हैं, क्या तस्वीर जानकार की होगी यानी किसी इंसान की या जानवर की, क्या तस्वीर बेजान की होगी। जानकार की तस्वीर के बारे में वही सोने वाला मसला क्या है, कोई कहते हैं कि इंडिया से मुस्तहब ये कि जानकार की तस्वीर को मस्जिद में न बनाया जाए, मस्जिद में जानकार की तस्वीर बनाने से बचा जाए। जैसे मस्जिद की दीवार पर हम किसी जानवर की तस्वीर बना दें, आगे कोई कहते हैं कि इंडिया से मुस्तहब के खिलाफ, घोड़े की तस्वीर बनाई है शेर की तस्वीर बनाई इंडिया से मुस्तहब यह है कि इससे बचे। और आगे हुमैनी कहते हैं कि इंडिया से वाजिब यह है कि जानदार की तस्वीर से मस्जिद को मुतय्यन न किया जाए, मस्जिद को तिलक न की जाए, मस्जिद में जानदार की तस्वीरें न बनाई जाए। जबकि असल में खुद आगे हुमैनी का मसला ये कि वो मस्जिद के अलावा आम हालात में हाथ से जानदार की तस्वीर बनाने की इजाजत देते हैं। और आगे हुमैनी आप कागज कोई हाथ से जानदार की तस्वीर बनाने को हराम कहते हैं। कैमरा फोटो नहीं हाथ वाली तस्वीर, आगे कोई के पत्ते में आम हालत में भी हराम है और आगे सुनैनी के यहाँ आम हालत में जाएगी। लेकिन अब आइए मस्जिद के मसले, मस्जिद का मसला यह है कि आगे सुनैनी के यहाँ आम हालत में अपने घर में अपने कॉपी में अपनी किताब में अपने एल्बम में आप जानदार की तस्वीर बनाए तो मकरूह है, लेकिन जाएगी। مسجد میں ایسی آنے والی بھی ہے کہ جاندار کی تصویریں نہ بنائی جائے, نہ انسان کی نہ حیوان کی. آبا ہے کہ یہاں کے احتیاط واجب کیسے آتے ہیں, اور آبا ہے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جاندار کی تصویر بھی مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے, جلا کے اس کو لگا سکتے ہیں. آج کل بعض مسجدوں بعض مراجے کی تصویر لگانے پہ بھی اختلاف ہو جاتا, تو آبا ہے تو میں نہیں کہ ہاں جاندار کی تصویر پر مسجد میں لانا احتیاط واجب کیسے لانا, لیکن آبا ہے کوئی کس کی اجازت دیتے ہیں کہ جاندار کی تصویر مسجد میں لائی جا سکتی ہے, البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس سے ہم بچے. اب میں ضمن کے بعد بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آدھار کوئی کے دوارا مسئلے ہو گئے کہ عام حالات میں تصویر کا بنانا حرام ہے اور مسجد میں تصویر کا بنانا چاہیے, یہ بات نہیں ہوگی. آدھار کوئی کے یہاں اپنے ہاتھ سے تو مومن کے لیے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے, لیکن فرض کیجیے کہ کوئی بڑی بنائی تصویر ہے وہ مسجد میں لا کے لٹکا رہا, تو آبا کوئی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جاندار کی تصویروں سے مسجد کو بنانا, انسانوں اور جانوروں کی تصویروں سے مسجد کو بنانا, یہ آبا ہے. تو آبا خمینی نے سونے کے کام پہ بھی اور تصویروں میں دونوں میں اس کو حرام قرار دیا ہے, احتیاط واجب لگا. آبا خمینی نے دونوں کو جائز قرار دیا مسجد میں, البتہ مستحب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن تصویر ہی میں ایک تیسری چیز بچی, یعنی دوسری چیز کہ بے جان چیزوں کی تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے, جسے اردو میں تصویر تو نہیں کہتے نقاشی کہتے ہیں. جسے نقاشی کا کام ہوتا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر یا گیٹ پر یا محراب پر کچھ بوٹے بنائے جاتے ہیں, پھول بنائے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے, جب آپ ایسا پوری پوری دیوار پر بیل بنائی جاتی ہے پھولوں کی, یا قرآن کی آیت لکھی جا رہی ہے اس کے اوپر نیچے پھولوں کی ایک بیل بنا دی گئی, اس کے بارے میں مطلب بعض پرانے مستحدین اس کو حرام ضرور کہتے ہیں, یہ ماننا پڑے گا, لیکن موجودہ دونوں مستحدین آغا خمینی اور آغا خمینی یہاں آ کے متفق ہو گئے کہ یہ مسئلہ مکروہ ہے, حرام نہیں. مکروہ یہ یعنی زیادہ فضیلت ہے, زیادہ ثواب ہے کہ انسان مسجد میں گل بوٹے پھول وغیرہ کی ناپاکی سے بھی اپنے آپ کو بچائے. یہ تیسری چیز مسجد کے اندر دینت میں چوتھی چیز آتی ہے مسجد کی دیواروں کو بلند کرنا اور عالیشان قسم کی مسجد بنانا, جس میں بھی آغا خمینی اور آغا خمینی کا ایک ہی نظریہ ہے کہ یہ عمل جائز تو ہے مگر مکروہ, مسجد کی دیواروں کو بلند کرنا مکروہ, بلکہ اسلام میں مستحب یہ کہ مسجد کو عرفاً نہ بہت بلند بنایا جائے نہ بہت پست بنایا جائے, نہ تو مسجد کی دیواریں بہت چھوٹی بہت ہی نیچی ہو مسجد, نہ مسجد کی دیواریں بہت بلند, بلکہ جو اس ماحول اور معاشرے میں آپ ہیں وہاں کے اعتبار سے معتدل قسم کی اوسط درجے کی دیوار بنائے. اب یہ مسئلہ جگہ جگہ کے اعتبار سے مختلف ہوگا, بہت ہی ریموٹ قسم کے ایریا میں دور دراز کے لحاظ سے جہاں ایک منزل کا مکان ہی سب کچھ ہوگا, وہاں پہ حد اعتدال یا حد اوسط ہوگا, آٹھ فٹ یا دس فٹ یا چھ فٹ جتنی وہاں پہ عام عمارتیں ہیں اس مسجد کو بنا. کراچی میں جہاں چار منزلہ یا پانچ منزلہ یا دس منزلہ عمارت ایک عام سی چیز بن گئی, جہاں پہ اگر نسبتاً اونچی دیوار بنائی جائے مسجد کی چھت بہت اونچی دیوار بہت اونچی لیکن بہت زیادہ بھی نہیں, دو منزل کے برابر تین منزل کے برابر, تو یہاں کے اعتبار سے نہیں بہت غلط ہے نہ یہ سب, لیکن فرض کیجیے ہم نیویارک کے اسکول دلانے میں پہنچ جائیں جہاں اسکائی ہر عمارت کے سات منزل ہے یا ستر منزل ہے یا سو منزل, تو وہاں کا مسئلہ کچھ اور ہو. تو مسجد کے بارے میں ایک مسئلہ اسلام نے یہ رکھا کہ مسجد اپنے معاشرے کے مطابق وہ بدلتی ہو سکتی ہے, جس ماحول میں ہے وہاں کو دیکھا جائے, نہ بہت اونچا بنا دے مسجد کو نہ بہت نیچا بنا دے, بلکہ اعتدال کا خیال رکھیں جیسا عام اس معاشرے میں رواج ہے. یہ ہو گیا مسجد کی دیواروں کا مسئلہ. پانچویں چیز آتی ہے مسجد کے میناروں کا مسئلہ. میناروں کے بارے میں بھی بات پرانے علماء کا فتویٰ ہے کہ مسجد میں بلند مینار بنانا حرام ہے, لیکن موجودہ دونوں مراجے یہاں بھی آپ کے متفق ہو اور دونوں مراجے یہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے مسجد میں مینار کا بلند کرنا مکروہ, مکروہ حرام نہیں ہے پر مکروہ ضرور کہ مسجد کے مینار کو بلند کر. اچھا بلندی سے کیا مراد ہے, بلندی کسے کہیں, اس کے لیے دوسرا مطلب, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ کہ مسجد کا مینار مسجد کی چھت تک ہو, چھت کے لیول تک. تو دو چیزیں اس میں آ گئی, اس طرح کا مینار بنانا بھی اسلام میں کراہیت رکھتا کہ پہلے چھت بنائی مینار جو ہے وہ چھت کے اوپر سے شروع ہوئی، یہ بھی مکروہ، اس سے بچنا چاہیے، اور بہت اونچا مینار بنائے وہ بھی مکروہ، بلکہ مستحب یہ ہے کہ مینار دیوار کے ساتھ ساتھ، یعنی جہاں سے بنیاد شروع ہوئی جہاں سے دیوار شروع ہوئی اسی دیوار کے ساتھ مینار کو شروع کیا جائے، اور جہاں تک دیوار گئی ہے اور جہاں چھت آ گئی ہے بس اتنا ہی مینار کو روک دیا جائے، اتنا ہی بڑا مینار ہے۔ تو دو چیزیں مکروہ ہو گئی، ایک یہ مکروہ ہو گیا کہ آپ مینار کو بالکل نیچے سے شروع کریں لیکن اسے بہت اونچا لے جائیں، وہ بھی مکروہ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ مینار کو فقط چھت سے بنایا جائے، چاہے چھوٹا مینار بنا مگر وہ مینار کہاں سے شروع ہو جہاں چھت کے اوپر مینار بنائے، یہ بھی مکروہ۔ اور مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ مینار دیوار کے ساتھ ساتھ بنائے، دیوار اور مینار لے ہوئے بنیاد سے لے کر چھت تک، چھت سے چھت پر پہنچ کر دیوار ختم ہو رہی ہے بس وہیں پہ مینار کو بھی ختم کر دیں، یہ اسلام کے اعتبار سے مسجد کی کنسٹرکشن ہونا چاہیے، البتہ حرام نہیں بلکہ یہ مستحب، مستحب کا مسئلہ ہے کہ مینار کو اتنا بنائے، لیکن وہ مینار اسلام کے نزدیک حرام جو مسجد کے صحن یا مسجد کے کمرے کے اندر بنایا جائے جس سے نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جو مسجد کے صحن میں جگہ گھیر لے وہ مینار غلط ہے، لیکن اس کی تشریح ساتویں مسئلے میں آئے۔ تو پانچ چیزیں ہو گئی مسجد کی زینت، مسجد میں سونے کا کام کرنا، مسجد میں تصویریں بنانا یا لٹکانا، مسجد کی دیواروں کو بلند کرنا، اور مسجد میں مینار بنانا، یہ چار چیزیں زینت میں آتی ہیں، کیونکہ تصویر میں دو مسئلے ہو گئے تھے جاندار اور بے جان، اس میں پانچ چیزیں ہو گئی، ان پانچ چیزوں کو ملا کر کہا جاتا ہے مسجد کی زینت۔ اب بعض علماء جو کہتے ہیں کہ مسجد کو زینت دینا حرام، وہ ان پانچوں کو حرام کہتے ہیں، لیکن ابھی جو مسئلہ آپ نے سنا اس کا خلاصہ میں بتا دوں کہ آبائے کوئی کے نزدیک ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں، کچھ مکروہ ہے، کچھ احتیاط کے خلاف ہے، حرام کچھ نہیں، سونے کا کام بھی جائز ہے، تصویریں بھی جائز ہیں، چاہے جاندار کی ہوں چاہے بے جان کی، دیواریں بلند کرنا بھی جائز ہے، مینار بنانا بھی جائز ہے، اور آبائے گھومنے کے یہاں دو چیزیں احتیاطی واجب کی بنا پر حرام ہے، سونے کا کام کرنا اور جاندار کی تصویر مسجد میں لگانا، باقی تین چیزیں ان کے یہاں بھی جائز ہیں، بے جان کی تصویر بنانا، مینار بنانا اور دیوار کو بلند کرنا۔ تو یہ پانچ چیزیں مل کے زینت ہو گئی۔ اب اس میں چھٹی چیز اور آتی ہے جو علماء ایک اور مقام سے بتاتے ہیں، شاید سعودی میں، شاید یقینا سعودی میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پر میں موقع کی مناسبت سے بتا دوں کہ یہ آگاہ کوئی اور آگاہ سنیں گے کیا یہ مکروہ ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ حرام، مسجد پہ چھت ڈال، یعنی اسلام کی مسجد کو کھلا ہونا چاہیے، دیواریں ہوں مگر چھت نہ ہو، یہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی نزدیک یہ حرام، چھت ڈالنا حرام، مسجد کو کھلا رہنا چاہیے، لیکن آگاہ خود اور آگاہ خمینی کہتے ہیں کہ یہ حرام تو نہیں، البتہ یہ مکروہ کہ مسجد پوری بند ہو، کچھ حصہ بھی اس میں کھلا ہوا تھا۔ دیکھیے اب اس میں دو مسئلے ہو گئے، پرانے علماء کہتے ہیں کہ پورا مسجد کو کھلا ہونا چاہیے، یہ فتوا مسجد میں چھت ڈالنا حرام، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پورا تو ضروری نہیں مگر مسجد کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور کھلا ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں اگر اتنی بڑی مسجد ہم کو بنانا تو آگے یا تین چوتھائی پہ تو چھت چل جائے گی، لیکن کم سے کم ایک چوتھائی مسجد کو کھلا ہونا چاہیے، سورج کی روشنی بھی آئے مسجد بھی کھلی، یہ بعض علماء کی نظری کو واجب، مسجد سے چھت ڈالنا حرام ہے، بعض کے نزدیک پوری چھت حرام ہے اور بعض کے نزدیک ذرا سے بھی چھت حرام ہے۔ اب آگے کھلے اور خمینی کے مسئلے سے فی الحال ہمیں سالوں پہ ان سے ان کا مسئلہ بتاؤں اور تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت غلط سے چلی جائے گی۔ یہ موجودہ مراحل کہتے ہیں کہ مسجد میں چھت کو ڈالنا صحیح جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مکروہ ہے کہ پوری مسجد کو بند کر دیا جائے بلکہ مسجد کا ایک نہ ایک حصہ کھلا رکھنا، جیسے ہمارے کراچی کی اکثر مسجدوں صحن کو مسجد میں شامل کرتے ہیں مگر کھلا رکھتے ہیں، آگے مسجد جہاں پہ پلر وغیرہ باقاعدہ بلڈنگ اس پہ چھت پڑی ہے اور باقی صحن جو ہے وہ کھلا ہوا اور اس کو بھی مسجد میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی نیت کرتے ہیں کہ یہ سب مسجد ہے، تو وہ ایک مستحب چیز پہ عمل ہو گیا کہ اتنی بڑی مسجد ہے آدھی مسجد سے چھت ہے آدھی مسجد کھلی ہوئی ہے، لیکن بطور مثال خارجہ کی مسجد ہے یا میں پہلے چاہے پورا کام میں ہے کہ جس کو مسجد بنایا گیا اس سب کو چھت ڈال کے چھپا دیا گیا ہے کہ حرام تو نہیں گناہ تو نہیں، البتہ بہتر کے ساتھ تھوڑا سا مسجد کا حصہ کھلا رہے گا۔ آج یہ مسئلہ میں نے یہی اندازہ کیا کہ اکثر لوگوں کے لیے نیا ہے، لیکن بارہ ایک اس میں رونا سمجھ لیں تو شاید کہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ زیادہ کیوں بیان نہیں ہوتا. دیکھیے بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ کیا مسجد سے چھت ڈالنا چاہیے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے. اب آخر میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان علاقوں کے لیے ہے جو معتدل علاقے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں موسم کی مجبوری وہاں کا مسئلہ تو بدل جائے. مطلب ایسا موسم اتنی تیز دھوپ گرمی ہوتی کہ اگر مسجد کھلی ہو تو نمازیوں کے لیے بے انتہا تکلیف ہوتا ہے بچوں کو، وہ بات بدل. اب وہاں پہ تو چھت ڈالیں گے مگر وہ نمازیوں کی وجہ سے ڈالتے، یعنی وہ مسجد کی وجہ سے نہیں بلکہ نمازیوں کے آرام کے لیے. یا اگر ایسا علاقہ ہے جہاں حد سے زیادہ سردی پڑتی حد میں ہے، اگر کھلی مسجد ہو تو لوگ اس کو برداشت کرنے کوئی بات نہ ہو، وہاں پہ یہ آنا ہے کوئی اور نہیں کہتے کہ مستحب یہ ہے کہ مسجد کے تھوڑے حصے کو کھلا رکھا جائے. یہ ہو گئی چوتھی چیز کہ مسجد کو دینا کے حرام ہے یا حرام نہیں ہے. آپ نے آوایا کوئی اور آوایا کو میں نے کا مسئلہ بھی سنا، اور پہلی مرتبہ چاہیے پوری تفصیل سنی یہ زینت میں کیا تھا، کیونکہ چوتھی میں یہ چیزیں نہیں، وقت تصویر کا اور سونے کے کام کا مسئلہ، تو یہ ہے اصل مسئلہ. اب اس مسئلے کی روشنی اگر کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں سب چیزیں گرا دی جائیں، توڑ دی جائیں، مینار ختم کر دیے جائیں، بلند و بالا مسجدیں نہ بنائی جائیں، تو وہ سکھوں کی حالت اور مسئلے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. آئیے اب ہم اس گروہ پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے مسجد کے مسئلے کو مکمل کریں. تو مسجد میں چوتھی کتاب نے سنی کہ مسجد میں زینت نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے پانچویں چیز. پانچویں چیز یہ ہے کہ مسجد کو بیچنا حرام ہے. ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ جو تقریباً ہمارے 99% علماء کا فتوا ہے کہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جائے اب یہ قیامت تک مسجد رہے گی، یہ کبھی مسجد سے جس کو کبھی آپ مسجدیت سے نہیں نکال سکتے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ بدل جائے. مثلاً وہ سارا علاقہ تباہ ہو جائے، وہاں کی ساری بستی اس کو چھوڑنے چلی جائے، جیسے ہندوستان میں اکثر ایسے علاقے کہ جہاں 47 کی ہجرت کے بعد اب نام کا کوئی مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن کہ پہلے پوری پوری بستی تھی مسلمانوں کی، مسجدیں بھی ہیں اور عالیشان مسجدیں، تو ساری کی ساری آبادی چلی بھی جائے، کیا یہ کہ وہ مسجد جو پہلے تھی وہ اب کام کی نہ رہے، اس سے بڑی، اس سے اونچا، اس سے بہتر مسجد اسی محلے میں 2 بلاک آگے بڑھ گیا، پھر بھی جو مقام ایک دفعہ مسجد بن گیا، ہمارے 99% علماء کہتے ہیں کہ قیامت تک ان کو مسجد سے نکال نہیں سکتے، چاہے مسجد ویران ہو جائے، چاہے مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے، چاہے مسجد گر جائے، چاہے مسجد کی زمین اس قابل نہ رہے گی کوئی نماز پڑھ. مثلاً کچھ ایسے علاقے پاکستان میں بھی کہ مسجد میں سیم آ گیا، اتنا زیادہ نقلی پانی کھڑا ہو گیا کہ وہاں کھڑے ہوں گے نماز پڑھنا ناممکن، لیکن بہرحال مسجد مسجد رہے گی، وہ جگہ مسجد ہے، قیامت تک کے لیے وہ مسجدیت سے نہیں نکل سکتی. آگاہ ہمیں صرف موجودہ مشتہرین میں وہ کہ جو کہتے ہیں کہ اس اصول کو اس طرح سے ماننا مشکل ہے، ایسا مقام ایسا موقع شاید کبھی پیش آ جائے کہ مسجد کو ہم مسجد سے ختم کر دیں، لیکن انہوں نے تشریح نہیں کی کہ ایسا کون سا مقام. 12 99% علماء کا کہنا ہے کہ جب جو مسجد بن گیا قیامت تک کے لیے مسجد، کیسی ہی مجبوری پہ کیوں نہ آ جائے، نہ تو اس کو کسی کے مکان میں شامل کر سکتے، اور کسی کے ایک آدمی اپنا مکان یا کوئی ضرورت کی چیز بنا رہا تو کہے کہ یہ مسجد کا جتنا پلاٹ ہے 100 گز کا میں 1000 گز کا پلاٹ اس کے برابر دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو اور اس کو لے لو. اور پہلا ایسا ہے کہ وہاں 100 گز کی مسجد بیکار ہو رہی ہے، 1000 گز کی ضرورت بھی ہے، پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ پسند نہیں، جو مسجد بن گئی چاہے اس سے بہتر جگہ مل رہی ہے، اگر ہم اس کو مسجد باقی رکھ دیں تو اچھی جگہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، پورے محلے کے نمازیوں کو مصیبت پیش آئے گی، پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ وہ مصیبت برداشت کرو، اگر جو مسجد بن گئی کوئی اس کی قیمت دے، کوئی اس کے لیے اس کے بدلے جگہ دے، یہ مسجدیت سے نہیں نکل سکتی. رستہ یہ کہ یہاں پہ اگر راستہ بھی بنانا ہو تو تقریباً ساری دنیا میں ایک مسئلہ ہو، مغرب کی دنیا کے لوگ تو بہت ہی زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد بنانے کے لیے زمین حکومت سے مانگتے ہیں، عیسائی مانگے تو ہم فوراً اس کو گرجے کی جگہ دے دیتے ہیں، یہودی مانگے ہم اس کو جگہ دے دیتے ہیں، ہندو کو جگہ دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو جگہ دیتے ہوئے ہم کو کئی مرتبہ سوچنا پڑتا. اس لیے نہیں کہ مسلمانوں سے کوئی تعصب, بلکہ اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آئندہ 100-200 سال کی پلاننگ میں اس جگہ کی کوئی ضرورت ہوگی یا نہیں. کیونکہ یہودیوں کی عبادت کا بہت آسان ہے, آج یہاں آ کے روکا کے مہارت. عیسائیوں کا درجہ بہت آسان, کہ جہاں عیسائی جائے اپنا کچا جائے گا, آ جائے گندگی. لیکن مسجد ایک ایسی چیز, ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ مسجدیت سے کبھی نہیں نکل سکتی. تو یہاں تک کہا گیا اگر سڑک بنانا, سڑک بنانے کا مسئلہ کیا ہوا, یہ ہیومینٹی کا مسئلہ جو لوگ اٹھاتے ہیں, ہم کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ مسجد راستے میں آ گئی, 50,000 کی بستی کو پریشانی ہو رہی, گاڑیوں کو اتنا گھوم کے جانا پڑتا, پیٹرول کا اتنا ویسٹیج ہو رہا, اتنا ٹائم لگتا ہے, قوم کی ترقی نہیں ہو رہی, ان کی ترقی نہیں ہو رہی, وہ سب اپنی جگہ. لیکن مسجد اگر بن گئی ہے تو چاہے اسپتال بنانا ہو, چاہے سڑک بنانا ہو, چاہے وہ مکان بنانا ہو, مسجد کبھی بھی اپنے مکان سے پسند نہیں ہو سکتی. لیکن یہ آپ دیکھیں گے عام طور پر مسلمان ممالک سے بھی, عراق میں, سعودی عرب میں, تو بہت عام سی چیز ہے کہ جہاں پہ اس سڑک کے لیے ضرورت پڑتی وہ فوراً مسجد کو توڑ کے وہاں سے سڑک بنا دیتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے بات پہلے مسلم ممالک میں میں نے دیکھا کہ اتنا خیال رکھا گیا, کیونکہ مسجد کے مسئلے پر مسلمان مرتبہ اتنی امیت و جوش میں آ جاتے ہیں, اس لیے باقاعدہ وہ اپنی پوری پلاننگ چینج کر دیتے ہیں, یا سڑک کو گھما کے لے جاتے ہیں, یا ایسے بھی مثال ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ پہلے آپ سن چکے کہ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کی گہرائی تک مسجد, اس لیے بعض جگہ انہوں نے باقاعدہ ٹنل بنا کہ راستہ تو سیدھا لے جانا, سڑک کے راستے میں مسجد آ رہی, مسجد کے پیچھے سے انہوں نے سڑک نکال دی ہے. 10-20-50 لاکھ فون کا خرچہ زیادہ ہو جائے, اگر سڑک کی بننا ضروری ہے مسجد کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. وہ مسجد سے پہلے سے سرنگ بنائی, مسجد کے نیچے سے اس کو نکال کے آگے لے گئے, جو بالکل صحیح چیز. تو میں اکثر کہتا بھی ہوں اپنی سفاری کہ اگر مسلمان یہ ارادہ کر کہ ہمیں شریعت کی پابندی بھی کرنا اور جدید ترقی سے فائدہ بھی اٹھانا ہے, تو کبھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اتنی آسانی سے سعودی عرب کے لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ جی یہ سڑک تو راستے میں مسجد آ گئی, دو نمازی یہاں نماز پڑھتے. اب دو نمازیوں کے ساتھ 1 لاکھ کی آبادی کو تو پریشان نہیں کیا جا سکتا. اسلام ہماری مجبوری کو دیکھ رہا, اس لیے مجبوری کی حالت میں سڑک بنانا صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ سنگاپور کی مسجد کے ساتھ یہی کہ انہوں نے 10 لاکھ یا 20 لاکھ پاؤنڈ کا یا ڈالر کا خرچ کر مسجد کی رہی, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے راستہ بھی بن گیا. یہ ہے ہماری ذمہ داری جدید زمانے میں, جو میں نے تقریر بھی کی کہ جدید علم کو حاصل کریں تو اس طرح ہم شریعت پر بقول ان سعودی یا عراقی حکومت کے علماء سنسیئر اور دھرم لوگوں کی طرح بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور ساتھ میں قوم و ملک کی ترقی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. میرا موضوع ذرا بدل گیا. تو بات یہ تھی کہ جو مسجد بن جائے, اب اس مسجد کو نہ سڑک بنایا جا سکتا ہے, نہ کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, چاہے مسجد روٹ چاہے خراب ہو, اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں. چاہیے پلاٹ بیچ کے اس کے بدلے میں بڑا پلاٹ باہر لے لیں, یہ بھی جائز نہیں. مسجد ہمیشہ ہمیشہ مسجد رہے گی, اور اگر ہم مسجد کے اوپر ظالمانہ طریقے سے تصرف کریں, زبردستی سڑک بنا لیں, زبردستی اس کو مکان میں شامل کر لیں, تو اس کے احکام باقی رہیں گے جو تفصیل سے پہلے کی تفصیل ڈال دیں. رجسٹ کرنا حرام, بات کرنے کے بارے میں مسئلہ ذرا کوئی اور سمجھنے کا مختلف ہے جو پہلے بیان کر چکا. اچھا, یہی مسئلہ مسجد کے ساز و سامان کا. مسجد مطلب تو وہ زمین, وہ جو زمین ہے جو دیوار ہے. اگر اسی طرح مسجد کا دروازہ, مسجد کی کھڑکی, مسجد کی چٹائیاں, مسجد کی الماریاں, ان سب کا بھی یہ مسئلہ کہ ان چیزوں کا بیچنا بھی اسلام میں جائز نہیں. چاہے اس مسجد میں اب ان کی ضرورت نہ رہی ہو, جیسے اکثر یہ ہوتا کہ مسجد ہے پرانے زمانے کی بنی ہوئی 20-30 سال پہلے, لکڑی کے دروازے تھے, ہم کو مثلا الومینیم کے دروازے لگانا, لکڑی کی کھڑکیاں تھے, اب یہاں پر الومینیم کی کھڑکیاں لگانا, پہلے وہاں کھجور کی چٹائیاں تھیں, ہم قالین آ گئے ہیں قالین بچھانا. اب یہ سامان جو ہے جس کی اب ضرورت نہیں رہی, اس کو ہم نے نکال دیا, ریپلیس کر دیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس کو بیچ دیں, بلکہ مسجد کی جو چیز ہے اس کو چاہے ان چیزوں کی ضرورت نہ بھی رہے, نیا سامان آ گیا, ان چیزوں کو بیچنا حرام جو مسجد کا سامان ہے. اب اگر ایسا سامان ہے کہ یقین کہ یہ سامان کی اس مسجد کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, سامان آگے بڑھ گیا ہے, یہ لکڑی کے دروازے یا یہ کھجور کی چٹائیاں یا وہ جو پلاسٹک کی مثلا جاپان کی نائلون کی چٹائیاں چلی, اب قیامت تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس مسجد مزید ترقی ہی ہوگی, یہ پرانی چیزیں کبھی استعمال نہیں ہوں. تو یہ جو مسجد کا سامان ہے اس کو بیچنا تو حرام,
بلکہ اس کو حفاظت سے رکھنا واجب. لیکن اگر یقین ہو گیا کہ ان کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تب ان سامان کو کسی اور مسجد کو دے دیں جہاں اس کی ضرورت. اب مثلا کراچی کی مسجدیں بہت اچھی بن رہی ہیں لیکن سندھ اور پنجاب کے ایسے دیہات ہیں جہاں لکڑی کے دروازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے, پرانے زمانے کے دروازوں کی بھی اہمیت ہے, کیونکہ وہ تو مسجدیں ایسی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں, دروازے ہی نہیں, اسی طریقے سے کھلی مسجد. تو دوسرا واجب کیا ہے؟ پہلا واجب تو یہ کہ اس مسجد کے سامان کو بھیجنا حرام ہے. مجبوراً اگر بھیجنا پڑ جائے, مجبوری کا مطلب کیا ہے کہ اس مسجد میں اس کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی یقین, تو پھر اس مجبوری کی حالت میں بھی بھیجنا جائز نہیں. ایسی مسجد کو لے جا کے دے کہ جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے, جہاں یہ چیزیں کام آ جائیں. یہ دو باتیں ہوں. اچھا تیسرا مرحلہ کہ فرض کیجیے کہ ایک ایسی چیز کہ آپ دنیا کی کسی مسجد میں اس کی ضرورت نہیں, فرض کیجیے کہ سندھ اور پنجاب کے دیہات کی کوئی بہت پرانی مسجد, وہاں سے کوئی پرانی چیز نکلی جو اس گاؤں کے اعتبار سے بھی مسجد میں نہیں لگ سکتی, شہروں میں کہاں لگائی جائے. یہ تیسرا مرحلہ کہ ایسی چیز جس کی ضرورت کبھی پڑ ہی نہیں سکتی, نہ کس مسجد میں ضرورت ہے نہ دنیا میں کوئی اور مسجد میں لگی ہے اس کو لینے والی, ہر مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں. آخر صورت میں اجازت ہے کہ پھر اس سامان کو بھیجو, مگر بیچنے کے بعد جو کچھ پیسہ ملے وہ اس پہلی مسجد میں لگایا جائے کہ جہاں سے یہ سامان آیا. ہمارے یہاں عام طور پر پہلے ہی مرحلے میں بیچ دیا جاتا ہے چیزوں کو حرام. پہلے مرحلے میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی مسجد پورے ملک میں ایسی ہے یا نہیں, اگر کوئی مسجد نہ ملے تب اس سامان کو بھیجنا ہے. لیکن بھیجنے کے بعد سب چیزیں ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ جس مسجد سے یہ سامان نکلا تھا اس میں تو سب چیزیں آ گئی, اب جو کچھ اس کے اندر خرچہ ہے اس کے پیسے جمع ہو گئے. ہم نے سوچا کہ یہ پیسہ کسی اور مسجد میں لگا دیں جو ضرورت مند ہے, ہرگز سامان بیچ کر جو پیسہ آیا وہ بھی اسی مسجد میں لگانا ہوگا, پہلی مسجد جہاں سے یہ سامان گیا. اور اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اس مسجد کو اب ضرورت ہی نہیں ہے اس پیسے کی, جیسے عراق کو ایران میں لوگ اپنی جائیداد دے جاتے ہیں, ایک سو ایکڑ اس مسجد کے لیے وقف کر دیا, اب تو سو سال دو سو سال تک کوئی ضرورت نہیں اس مسجد کو پیسے کی. سب چوتھا مرحلہ ہے کہ اس پیسے کو کسی بھی مسجد میں لگا دیے جہاں اس کی ضرورت ہے. یہ ہو گئی پانچویں چیز, مسجد کو اور مسجد کے سامان کو بیچنا پڑا. البتہ اگر بالکل مجبوری ہو تو اس کو بیچ کر پیسے کو پہلے اسی مسجد میں لگانے کی کوشش کریں جہاں کا سامان, اور یہاں نہ ہو سکے تو کسی اور مسجد میں جہاں اس پیسے کی ضرورت ہے. اب آئیے چھٹی چیز جو آخری چیز ہوگی جو میں ساتواں سے جو بہت میں مختصر کر دیتا ہوں. چھٹی چیز کو اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزرا جا رہا ہوں. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹا مسئلہ یہ کہ جو چیز مسجد میں وقف ہو گئی اس کو مسجد سے لے جانا جائز نہیں. مسجد کے سلسلے میں چھٹا ہوں, اب مسجد کے اندر قرآن لوگ لانے وقف کرتے ہیں, شکایت کی جاتی ہے, تعلیم دیے جاتے ہیں, تصدیق دی جاتی, الماریاں رکھی جاتی, یہ کتنی چیزیں جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ان کو کسی بھی حالت میں مسجد سے منتقل کرنا جائز نہیں, یہ حرام. البتہ یہ مسئلہ خالی مسجد کا نہیں, یہ مسئلہ ہر وقت چیز کا. جناب علماء فوراً اس کے پہلو میں دوسرا مسئلہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی چیز امام باڑے کے لیے وقف کی گئی ہے تو اس کو مسجد میں لانا حرام. جیسے اکثر عید کی نمازوں میں نے دیکھا رضویہ کی مسجد ہے یا ایسی مسجد ہے کہ یہاں مسجد اور امام باڑہ بالکل ملا ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ خراسان کے اندر بھی یہ صورتحال پیش آتی کہ جو وقف چیز ہے مثلا وقف کی گئی ایک شریف مسجد سے, اب یہ مسجد میں بچھائی جا سکتی ہے, امام باڑے میں نہیں بچھائی جا سکتی. مجمع کبھی زیادہ ہو گیا, مسجد میں لوگ نہیں آ رہے, اس کو لے کے امام باڑے میں بچھایا اور اس سے نماز شروع کر دی, شرم و غلط. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ چٹائی مسجد کے لیے وقف کی گئی, ہاں اگر یہ پتا چل جائے کہ وقت کرنے والے نے کہا کہ چٹائی نمازیوں کے لیے, چاہے وہ مسجد میں پڑھیں گے امام باڑے میں, تو مسئلہ دوسرا. جو چیز مسجد کے لیے وقت دی گئی ہے اس کو مسجد میں استعمال کرنا, امام باڑے میں نہیں لے جا سکتے. اسی طرح امام باڑے کی چیز مسجد میں نہیں آ سکتی. مثلا امام باڑے کے لیے لوگ دریا وقف کرتے ہیں, کبھی رش زیادہ ہو گیا, حجوم زیادہ ہو گیا, یا مسجد کا خالی کھلنے کے لیے چلے گئے, امام باڑے سے دریا لا کے مسجد میں نکال دی گئی نمازیوں کے, غلط, یہ حرام ہے, اس کے نماز حاصل بھی ہو سکتی. تو چھٹی چیز وقت کا مسئلہ, جو چیز مسجد کے لیے وقت دی گئی ہے اس کو مسجد کے باہر لے جانا غلط ہے, جو دوسرے عمارت کے لیے یہ امام باڑے یا مدرسے کے لیے وقت دی گئی ہے اس کو مسجد میں لانا غلط ہے. اچھا کیونکہ ہماری گفتگو مسجد پر ہے اسی پر ہم رہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وقت کرنے والے نے عام وقت کیا ہے, مثلا قرآن ایک تو وقت کیا گیا کہ اس مسجد کے لیے وقت, اب اسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے جو مسجد سے بیٹھ کے پڑھتا ہے. اگر وہ یہ قرآن لے کے باہر جا کے پڑھ رہا چاہے مسجد سے دو قدم کے فاصلے پر تو یہ قرآن لے جانا حرام. اسی طریقے سے ٹوپیاں ہیں, تسبیح ہے, اگر مسجد کے لیے وقت دی گئی آپ کے دوست نے باہر سے آواز دی آپ تسبیح لے کے باہر چلے گئے باتیں کرنے کے غلط ہے. جو جس وقت ہے وہیں پہ استعمال ہوگی, اس سے باہر اس کا استعمال جائز نہیں. یہ اس وقت ہے جب پتا نہ ہو کہ وقت کس نیت سے, لیکن اگر معلوم ہو جائے تو وقف کرنے والے کا مقصد مسجد نہیں بلکہ مقصد تھا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. قرآن اگر کوئی باہر جا کے پڑھ رہا ہے صحن میں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوگا, یا تبدیلی اپنی جگہ جو اس نے دی اگر کوئی باہر لے جاتا کہ پڑھ لے تو کوئی اعتراض نہیں ہے وقف کرنے والے کو. اگر یہ یقین ہو جائے تو بات دوسری, لیکن جب تک پتا نہ ہو تو لاعلمی میں مسجد کی حد میں رہنا. اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے مسجد والوں کو, تو یہ کہ بعض اوقات چیز اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ مسجد میں ضرورت نہیں, خصوصاً قرآن. لوگ وقت پہ وقت کر رہے ہیں, وقت پہ وقت کر رہے ہیں, اس مسجد میں مشکل سے 200 آدمی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن یہاں گئے 2000 یا 5000 یا 10000. اب کس وقت ایک دوسری مسجد بھی ہے چند قدم پر یا بہار میں یا گاؤں, وہاں ایک پارا قرآن کا موجود نہیں اور لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, تو کیا اس حالت میں اجازت ہے کہ ہم یہ چیزیں وہاں دے دیں؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ یقین ہے کہ طویل مدت 100-200 سال تک یہ جو چیز مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے اس کی مسجد میں ضرورت نہیں اور رکھے رکھے یہ چیز خراب ہو جائے, تب خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس چیز کو دوسری مسجد میں منتقل کر سکتے ہیں. دیش تو باہر نہیں سکتے, امام باڑے کو نہیں دے سکتے, صرف مسجد میں. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن رکھے رکھے خراب ہو جائے گا, اس وقت تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ مسلے, یہ چٹائیاں, یہ پانی اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ یہ گل جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, پھٹ جائیں گے, پھر فیلڈ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, تب پھر اجازت ہے کہ آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں. اب میں اس سلسلے میں ایک بات اور دوہرا دوں کہ مسئلہ کیا بنا کہ وقت اس چیز کو مسجد سے باہر لے جانا صحیح نہیں. بنا کہ ہمارے یہاں جو عام طریقہ کہ اگر کسی کے گھر میں استعمال ہوتا ہے تو مسجد سے قرآن عورتوں کی قرآن خانی کے لیے گھروں میں جاتے ہیں, وہ عام حالت میں تو حرام ہے, صرف وہ قرآن جا سکتا ہے جس کے وقف کرنے والے نے اس کی اجازت دی. یہ 6 چیزیں مکمل ہو گئی. اب ساتواں اور آخری مسئلہ اور اوپر کی بات کرتا ہوں. ساتواں مسئلہ ہر وہ کام کرنا جو مسجد کی توہین سمجھا جائے یا جو مسجد کے مقصد کے خلاف ہو وہ حرام. مسجد کے بارے میں 7 باتیں مکمل. نمبر 1, مسجد کو نجس کرنا حرام ہے اور نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے. نمبر 2, مسجد میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے. نمبر 3, مسجد سے کنکر کو لے جانا حرام ہے. نمبر 4, مسجد میں زینت کرنا حرام ہے, البتہ اختلاف ہے جو تفصیل آپ نے دوں. نمبر 5, مسجد اور مسجد کی چیزوں کا بیچنا حرام ہے. نمبر 6, مسجد کی چیزوں کو باہر لے جانا حرام ہے. اور نمبر 7, ہر وہ کام کرنا جو مسجد کی توہین سمجھا جائے یا مقصد مسجد کے خلاف. اچھا, مقصد مسجد کیا؟ مقصد مسجد ویسے تو عبادت, لیکن سب سے پہلا مقصد مانا جائے گا نماز. چنانچہ مسجد میں ہر وہ کام کرنا جو نماز میں رکاوٹ بنے وہ غلط, اور وہ کام کرنا کہ جو نماز میں رکاوٹ نہ بنے اور مسجد کی توہین بھی نہ ہو رہی ہو, اس کی اجازت ہے چاہے وہ نماز نہ ہو, عبادت نہ ہو, کوئی عام کام. اب دیکھیے اس چیز کو نکالی دے. ساتویں چیز کیا ہوئی کہ ہر وہ کام کرنا جو مقصد مسجد کے خلاف ہو وہ جائز نہیں. اسی لیے یہاں پر توہین ایک مسئلہ ہے, اس کا آدھا حصہ ہے, آدھا آپ کو سمجھ جائیے کہ اگر مسجد کے اندر ایک مسجد ہو رہی ہے یا ایک میلاد کا جیسے منایا جا رہا یا کسی کی شادی ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا, تو اگر یہ نمازیوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ عمل غلط. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح کسی اعتبار سے خود ایک مستحب یا یہ کہ مجلس اور میلاد تو یقیناً مستحب, لیکن اگر رکاوٹ بن رہا ہے نمازیوں کے لیے تو غلط, اور اگر رکاوٹ نہیں بن رہا تو وہ جو مسئلہ سعودی ہے کہ مسجد میں شامیانے لگانا, پراتے لگانا, لائٹنگ کرنا, مجلس پڑھوانا, میلاد کا انعقاد کرنا, شیرینی بانٹنا, چائے کا انتظام کرنا, یہ سب جائز ہے اگر اس سے نمازیوں کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو, یعنی ان کو نماز کی جگہ نہ مل رہی ہے. اگر اس کو نماز کی جگہ ملی جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طریقے سے ہر وہ بات جو مسجد کی توہین سمجھا جائے چاہے اسلام میں چاہے, بس کیجیے کہ اس مسجد بالکل خالی پڑی, شام 3 سے 6 تک خالی رہتی ہے, کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا, اب یہاں پر مجلس ہے, میسج ہے, نکاح ہے, یہ تو بالکل جائز ہے, کوئی نمازی نہیں ہے تو کون اس کے لیے رکاوٹ بنے گا. لیکن یہ تو مجلس, میسج, نکاح وہ چیزیں ہیں یہ جو مسجد کی توہین بھی نہیں کر رہی ہیں, نمازیوں کے لیے رکاوٹ بھی نہیں کر رہی. اب فرض کیجیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ چونکہ مجلس مسجد کے اندر یا اسی طرح مسجد میں مدرسے قائم کرنا جو ایران ایران میں آنے والا ہے, ایسے وقت میں ہوتے ہیں کہ نمازیوں کو رکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور مدرسے کے لیے کون سی توہین ہے بلکہ وہ بے شک, اس لیے مدرسے کو مسجد میں کھولنے کی اجازت ہے. یا ایران میں کچھ اعلانات ہوتے ہیں مساجد میں, وہ جائز ہے اگر نمازیوں کو رکاوٹ نہ پڑنے پر. لیکن وہ کام جو نمازیوں کے لیے تو رکاوٹ نہ بنے لیکن اس سے مسجد کی توہینوں کو حرام ہو جائے. مثلا یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری قوم کو تھوڑی تفریحات کی بھی ضرورت ہے اور صبح 10 سے 12 تک مسجدوں میں کوئی نہیں ہوتا, ایک تو نمازیوں میں کونے میں نماز پڑھ لیں, ہم ٹیبل ٹینس کی ٹیبل وہاں کروا دیں بجائے اس کے کہ ہم الگ سے کوئی حال کا انتظام کریں اور کرائے پر لیں اور یہ سب خرچہ کریں. اور ہے خالی ہے, کوئی حرام کام نہیں. ٹیبل ٹینس کو آج تک کسی عالم نے حرام نہیں کہا. مطلب یہ کہ عورت اور مرد ساتھ مکس ڈبل وغیرہ کا مقابلہ نہ ہو تو اس کو کسی نے حرام نہیں کہا, یا فٹ بال کو کسی نے حرام نہیں کہا, یا باسکٹ بال کو کسی نے حرام نہیں کہا. ہم ایسے وقت میں مسجد میں یہ کھیل رکھے ہیں کہ کوئی نمازی بھی نہ ہو, کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. پھر بھی دلیل اس کی ہوگی کہ یہ جائز تھا, پھر بھی یہ حرام. کیونکہ ساتویں چیز یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مسجد کے لیے توہین کا سبب بنے چاہے وہ بالکل حلال, وہ حرام ہو جاتا ہے مسجد کی حد, یا جو نمازیوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے. تو یہ دو چیزیں, رکاوٹ بنے گی نمازی کے لیے وہ کام بھی حرام, رکاوٹ نہ بنے لیکن توحید مسجد میں شامل ہو جائے. اب مثلا باسکٹ بال اگر کھیلا جائے یا فٹ بال ماض اللہ اگر مسجد کے اندر کھیلا جائے تو یقیناً یہ توحید مسجد میں آ جائے, اس سے کوئی شک و شبہ ہی نہیں. اس اعتبار سے یہ کام بھی حرام ہو جائے. اگر کوئی پوچھ سکتا تھا بعد میں, یہ آپ نے جو فہرست بتائی اس میں اس کا مسئلہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ کام جائز ہو گئے. تو میں نے وضاحت کر کہ ساتویں چیز ہر وہ کام جو نمازیوں کی نماز میں رکاوٹ ڈالے وہ مسجد میں حرام ہے, اور ہر وہ کام جو توحید مسجد میں سمجھا جائے وہ مسجد میں حرام ہے. یہ سات چیزیں مکمل ہو گئی. ان کے علاوہ آپ کی دنیا کا ہر حلال کام آپ مسجد میں کر سکتے ہیں, البتہ اس میں اسلام نے یہ شرط رکھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسجد میں مکروہ, نہ کریں تو بہتر ہے, کرنے تو کوئی گناہ تو نہیں, یہ جائز تو ہے, نہ کریں تو بہتر ہے, اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. وہ جو کہ 10-12 چیزیں ہیں, آج کی تقریر تو بہت لمبی ہو گئی لیکن میری خواہش تھی کہ سارے احکام مسجدیں کے بعد اس اعتبار سے میں نے موجود ذہن میں رکھنے کے باوجود آپ کو زحمت نہ دی کہ آدھی تقریر آج اور آدھی تقریر آئی جاؤ. اب آخر میں ایک مسئلہ سن لیں اور اس کے بعد مسجد کے بارے پستے پر. تو ساتواں مسئلہ پھر دوہرا کہ ہر وہ کام جو مسجد میں نمازیوں کی نماز میں رکاوٹ بنے یا مسجد کی توہین قرار دے وہ اسلام میں حرام. اس کے علاوہ باقی تمام کام جو نہ رکاوٹ بن رہے ہیں نہ ہی اس سے مسجد کی توہین ہو رہی ہے وہ سب اسلام میں جائز ہیں. اور خصوصیت سے جو کام جن کو اسلام نے مکروہ قرار دیا, تو مکروہ قرار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ اسلام اس کی اجازت دے رہا. مثلا مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا مسجد کا مکروہ, مکروہ کا مطلب یہ کہ حرام نہیں ہے, نہ کرے تو بہتر. کچھ اسلام میں اجازت دے گی کراہیت کا مطلب ہی اجازت ہوگا. کیا مسجد کے اندر شعر و شاعری کرنا, کیا مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا, یہ تفصیل بعد میں آئے گی مقبوعات کے لیے, کے لیے سب چیزیں مقبول. کیا مسجد میں بیٹھ کر گھڑی کا کام کرنا یا پلمبنگ کا کام کرنا, یہ اسلام نے مقبول قرار دیا. مقبول کا مطلب کیا کہ جائز ہے, جائز ہے, نہ کریں تو بہتر. یہ سارے کے سارے کام اسلام نے خود جائز کر دیے ہیں. اس اعتبار سے اس میں ہم کسی کو حرام کی نیت سے نہیں روک سکتے. تو ساتواں مسئلے کو سنیں تو میں آج کا آخری مسئلہ بتا دوں. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ کام مسجد میں جائز جس سے نمازیوں کو رکاوٹ نہ ہو, مسجد کی توہین نہ ہو. اب آتا ہے آخری مسئلہ کہ جو مسجد کے واقف ہوتے ہیں یعنی ٹرسٹیز, ان کا مسجد پہ کتنا رکھا. یہ مسئلہ تھا جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں وہ سب کے لیے حرام ہے, مسجد کے لیے بھی حرام ہے, وہ کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. جو سب کے لیے حرام ہے وہ ان کے لیے بھی حرام ہے. اچھا جو چیزیں اسلام نے جائز کر دی ہیں اس کے اندر بھی ٹرسٹیز کو بولنے کا حق نہیں ہے, فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو. فیصلہ مسجدوں میں بہت لگا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو منع اور سیاسی گفتگو سے مقصد انقلاب اسلامی ایران کی بات کرنا. تو کئی بورڈ ابھی لگے, پہلے تو نہیں لگے جبکہ سیاست ہمیشہ سے تھی پاکستان. اب یہ ترسیز کو آپ نہیں, جو چیز اسلام جائز کر رہا اس میں ترسیز کو آپ نہیں. ترسیز کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسجد اللہ کی ہو, ترسیز کا مالک نہیں وہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا. اب اس کے اندر جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس میں وہ نہیں بول سکتا, وہ کہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں الگ. جو چیز اسلام نے جائز کر دی ہے اس کے اندر وہ نہیں بول سکتا کہ پتہ نہیں کرنا میں اس کو حرام کرتا ہوں. پھر ترسیز کا کام کیا ہے؟ مسجد کی دیکھ بھال کرنا اور سامنے مسئلے کا خیال رکھنا. کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو توہین مسجد سے آتا, کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو نمازیوں کو رکاوٹ رکھے. ساتویں مسئلے کا خیال رکھنا یہ ترسیز کی ذمہ داری. اور چھٹے مسئلے, جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو وہاں بتا رکھنا. چھٹا مسئلہ کیا؟ یعنی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں مسئلے میں ترسیز کا کوئی حق نہیں, چھٹے اور ساتویں میں ان کا اختیار شروع ہوتا. ساتویں مسئلے میں یہ کہ ان کو یہ ہے کہ اس کو روکے ہو ایسا کام جو نمازیوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو. اور چھٹا مسئلہ کیا کہ وقت کس چیز کو باہر نہ لے جائے. تو اگر اس میں کبھی اختلاف ہو جائے کہ فلاں چیز کتنے وقت کی ہے, تو کتنے بھی وقت کی ہے, کس نیت سے وقت کی ہے, یہاں ترسیز کو حق ہے کہ وہ آپ کے لیے بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ. مثلاً وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نہ لے جاؤ یا لے جاؤ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جتنے وقت کی ہے اس نے اجازت دی تھی کہ اس کو باہر لے جا سکتے ہیں. تو چھٹے مسئلے میں ترسیز اختلاف کی صورت میں آ کر وضاحت کر سکتے ہیں کہ اصل چیز کیا, یعنی وقف کرنے والے کی نیت بتا سکتے ہیں. ساتویں مسئلے میں ان کا حق ہے کہ وہ بولے اور آخر ہے, یہ دو ان کے حق ہیں. اور تیسرا خود اصل مسجد کے بارے میں, کہ اگر کبھی یہ پتا نہ چل رہا کہ مسجد کہاں تک ہے, کیونکہ مسجد میں آپ نے دیکھا کہ کبھی چھت کو بھی ہم مسجد سے نکال سکتے ہیں, صحن کو بھی نکال سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں مسجد نہیں. اس میں اگر کبھی اختلاف ہو رہا کہ صحن مسجد میں ہے یا نہیں, تو ٹرسٹیز کی بات چلے گی اگر وہ بتا دیں کہ ہاں بناتے وقت ہم نے اس کو اتنا مسجد میں رکھا تھا, اتنا مسجد سے باہر رکھا تھا. تو سات چیزوں میں سے دو میں ٹرسٹیز کام ہے, باقی پانچ میں نہیں ہے. تو مسجد کی باؤنڈری کو طے کرنے میں ٹرسٹیز کام, باقی ترسیز کو اس بات میں اختیارات نہیں ہے. وہ اور کچھ نہیں بول سکتے ہیں, نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں, نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں. میں ایک بہت پیش آنے والے مسئلے کی مثال دے کے بات کر رہا ہوں. ہم اصل یہ مسئلہ کہ جو وضو خانہ یہاں سے وضو کر کے ہم باہر چلے جائیں یا یہاں کا پانی پینے کے لیے لے جائیں, کیونکہ یہ مسئلہ چھٹی چیز میں آ گئے کہ کیا یہ چیز مسجد کے لیے وقت کی گئی ہے یا پہلے والوں کے لیے. اس میں ہم جو ترسیز سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس سے وضو کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ ترسیز کو اس پانی کا, اس لیے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ وضو خانہ بناتے وقت کیا نیت تھی, پانی کی لائن ڈالتے وقت کیا نیت تھی, پانی کا ٹینک بناتے وقت کیا نیت تھی. اس کے بعد لوگ اس میں یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا کہ اگر مسجد کھٹی ہو جائے تو کیا ٹرسٹیز سے پوچھنا پڑے گا خاص کر لیں, اور کہا کہ بھائی وضو میں تو پوچھنا پڑتا ہے, اس میں کیوں نہیں پوچھنا پڑے گا. تو سب رہے میرے ٹرسٹیز کا اختیار صرف 30 دنوں میں یہ بتانے میں کہ مسجد کہاں کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں, مسجد کی چیزوں کے بارے میں بتانے میں کہ کون سی وقف ہے اور کون سی وقف نہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ جو آخری قانون ہے کہ مسجد کی توہین والے کام کو روکتے ہیں, باقی ان کا کوئی حق نہیں ہے, باقی ان سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے آپ اس طرح کیا ہے شریعت کے مسائل کی روشنی میں ہم نے اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کو انجام دیں. اس کے ساتھ ہی مسجد سے سارے واجبات کے احکام اختتام کو پہنچے. الحمدللہ پھر وقت بہت زیادہ لگ گیا, لیکن ایک تقریر میں ساری باتیں اس جگہ جمع ہو گئی. اب مسجد کے مستحبات, مسجد کے مقروحات اور مسجد جگہ کا مسئلہ, کس کو حق ہے جگہ پر کس کو نہیں ہے, یہ ایک آخری چیز رہ گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا مسئلہ ہے. تو آج کی کوتاہی کا احساس کرتے ہیں آئندہ ہفتے کے لیے ابھی سے اعلان کہ آئندہ ہفتے مسائل فقط آدھے گھنٹے رہیں گے, اور جو 15-15 منٹ کی تقریروں کا وقت تھا تو آئندہ آدھے گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی. اور اب ہم جس عنوان پر رکے ہوئے ہیں وہ ہے بھی ایسا عنوان کہ ہمیں ضرورت ہے کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم کو تقریر کے لیے ملے. 15 منٹ کی گفتگو میں کچھ بھی بیان نہیں ہو پاتا. آج کی گفتگو ہندوستان کو پہنچی, جو صاحبان اب تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. میں معذرت کروں کہ جو لوگ تقریر کے لیے آئے تھے اس لیے خاصے لوگ کافی دیر سے آئے, ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی, لیکن آئندہ اس کو تاکید کا اضالہ کر دیا جائے. اب اگر آپ نے دیکھی جی تو کوئی سوال نہیں کہ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ قرآن یا بستی یا مسلح وقف کرنے والے کی نیت کیا, اور رسی جب نے پوچھا اس نے کہا کہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, اب ہم کو نہیں معلوم جب وہ رسمی واقف کے لیے بتا رہا ہے یا اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزیں سمجھ لینا لازم ہے. پہلا یہ کہ قانون اسلام میں کہ مسلمان کے ہر عمل کو صحیح سمجھا جاتا ہے. سب سے ایک مسلمان ہے جب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ لے جاؤں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ مسائل کو جان کر سمجھ کے معلوم کر کے ہم کو یہ حکم دے رہا ہے. دوسری یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سستی حرام نہیں بن سکتا. اسلام کے اعتبار سے سستی وہی ہے کہ جو سپا عادل ہونا تو ضروری نہیں, قابل بھروسہ ہو. اس پہ یہ بھروسہ کہ وہ کبھی کوئی غلط بات حرام بات کی اجازت کسی کو نہیں دے. اسلام کے اگر ایک غیر سپا سستی ہے تو اسلام کے اعتبار سے وہ سستی نہیں, وہ اپنے آپ کو بہتر ہے, ہم کو نہیں مانیں گے. جیسے اگر ایک غیر مستحق آ کے حکومت کرنا شروع کر دے, یہ دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو آگے میں چلا جا رہا ہے, ہم تو نہیں مانیں گے. آپ کو اصلی آدمی میں چلا کے پاس جائیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس کو اصلی طرح سوچے اس کا استفا ہونا ضروری ہے. آدمی نہیں ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں بڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ بینک میں کام کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اور گناہ کرتا ہوں. اگر اتنا بھروسہ اس کے اوپر ہو کہ وہ جان بوجھ کر کوئی حرام چیز کی اجازت ہم کو نہیں دے گا, اس پر اگر اتنا بھروسہ ہے تو اب آپ اس کی بات کو مان سکتے ہیں. اگر اس نے مسئلہ نہیں معلوم کیا تو وہ چکے گا. سستی میں کافی بات آ گئی کہ اگر ٹرسٹی نے آپ کو اجازت دی لیکن آپ کو یقین آ گیا کہ یہ غلط بات کہہ رہا تو بات نہیں مانیں گی. یعنی میں اور آسان کر دوں, ٹرسٹی اگر آپ سے کہے یہ چیز لے جائے, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط آ رہی, اس کو کچھ نہیں پتا اسلام کے مسائل کا, نہ وقت کا, نہ کسی چیز کا, آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. جب ہے تو پتا نہیں اس کو مسئلہ پتا ہے وقت کا یا نہیں پتا, پتا نہیں یہ احتیاط کر رہا یا نہیں, تو شک کی حالت میں مسلمان کی بات ہے, اس لیے اس کو بھروسہ کر کے آپ لے جائیے, باقی سارا گنا اس کو ملے گا. اور بھی سوال کسی سے